یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین
بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اللہ ذکر ان کو لا تعلمون صلی اللہ ان مجالس میں آپ کی خدمت میں ذکر الہی اور اہل ذکر کے عنوان سے گفتگو کے لیے سورہ مبارک نحل کی 47 اور سورہ مبارک انبیاء کی 7 آیت کا 2 جز دونوں مقامات پر پروردگار نے تقریباً آیت ایک ہی ہے اس کا جز دوسرا فسأل اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون سوال کو اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون اگر تم جاننے والے نہیں میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علماء کے نزدیک یہ اکیلی آیت اب اگر غور کریں تو آیت میں بنیادی طور پر 3 یا 4 لفظ سوال اہل ذکر اور اہل چھوٹی سی آیت لیکن اس کے اندر اگر تدبر کیا جائے تو نتیجہ سوائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت امامت اور مرضیت دینی کے کچھ اور لہذا اگر مسلمان صرف اس ایک آیت کو صحیح سے سمجھ لیں تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ بننا شروع ہو جائے چلا کیا کہ پروردگار کب سوال کرنے کا کہہ رہا ہے ان کن تم لا تعلمون جب تم کیا ہو نہ جاننے والے یہ نہ جاننا جہل ہے لیکن اللہ نے جہل کہہ کر مخاطب نہیں کیا کیوں اگر لفظ جہل استعمال کرتا تو امکان تھا کہ جاہلانہ مرکب بھی اس میں شامل تصور کیے جائے جبکہ اللہ جس نے قرآن میں کفار کو مخاطب کیا ہے مشرکین کو مخاطب کیا ہے نصارہ اور یہودیوں کو مخاطب کیا ہے جاہلانہ مرکب وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی مورد خطاب قرار جاہل مرکب کا مسئلہ کیا ہوتا ہے ہوتا جاہل ہے مگر اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ اپنے جہل سے جاہل ہوتا ہے چونکہ اپنے جہل سے جاہل ہوتا ہے لہذا اپنے آپ کو عالم اب جب عالم سمجھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بتانے کے لیے ہوں پوچھنے کے لیے نہیں ہوں جب کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ سوائے اللہ کے اور زمین پر اس کے علم کے مظہر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سوا کوئی عالم ہے ہی وہی کیوں نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ اگر ہم غور کریں اس لفظ ان کنتم لا تعلمون پر اسی کے اندر ہماری حقیقت چھپی ہوئی ہے ہم کون ہیں لا تعلمون اہل بیت کون ہیں الذین یعلمون وہ ہیں جو جانتے ہیں ہم کون ہیں لا تعلمون ہماری ابتدا بھی اسی پر ہے ہماری انتہا بھی اسی پر ہے لا تعلمون ہے لہذا میں نے کل آپ سے گزارش کی تھی یقیناً آپ نے وقت نکالا ہوگا تھوڑا سا یہ سوچنے کے لیے کہ ہم کیا نہیں جانتے. بیس لائن میں آپ کو بتا دیتی نتیجہ یہ کیا ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کیا نہیں جانتے. تو ہمارے تو نہ جاننے کی جو فہرست ہے وہ بہت طویل ہے. انسان نہ کیا نہیں جانتا, اب اگر میں اس کو بیان کرنے لگ جاؤں تو تفصیل بہت ہے, صرف اشارے کروں گا. مثلا ابھی تک انسان کو کائنات کا صراط معلوم نہیں, صرف اندازہ لگا کر ستاروں سیاروں کی تعداد معلوم. یہ جو آپ چاند پہ اور مریخ پر پہنچنے کی خبریں سنتے ہیں ان کی بھی کوئی خاص حقیقت ابھی معلوم. آسمان کو تو آپ چھوڑ دیں گے, زمین پر آ جائے, حتیٰ ہم زمین کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے. حیرت ہوگی آپ کو, آج کل یہ گوگل ارتھ والے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ سیٹلائٹ لگ گیا تو ہمیں سب پتہ ہے, کچھ نہیں پتا اس زمانے میں. زمین جس کا 30% خشکی ہے, ابھی 30% ہم نے ایکسپلور نہیں کیا, ہمیں نہیں پتا کس 30% میں کیا ہے. 30% خشکی جو ہمارے لیے قابل انکشاف ہے ہمیں نہیں پتا. اب بتائیے کہ جو 70% پانی ہے اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں. لہذا اوشنز پہ کام کرنے والے جو سائنٹسٹ ہیں, ایک ریسرچ پیپر میں پڑھ رہا تھا اس میں سمندروں کے اندر جو ڈسکوریز ہوئی ہیں اس کے بعد وہ سائنٹسٹ یہ کہتا ہے کہ ہم نے چاند اور مریخ پر جانے کے لیے جو اربوں اور کھربوں ڈالر خرچ کر دیے ہیں یہ ہم نے ضائع کیے. وہ کہتا ہے ہم نہیں کہتے کہ مت جاؤ, لیکن جانے سے پہلے یہ تو دیکھ لو کہ زمین میں کیا ہے, چاند کے بعد میں جانا پہلے یہ تو دیکھ لو. ابھی تک سمجھ, وہ کہتا ہے کہ اگر یہ پیسے سمندروں پر لگے ہوتے اور دنیا کی چیزوں کو ڈسکور اور انکشاف کرنے کے لیے یہ خرچ ہوتا تو انسان اپنے بہت سارے مسائل حل کر چکا ہوتا. ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے سمندر, کبھی آپ پڑھیں گے سمندر کے بارے میں اتنی حیرت انگیز چیزیں ہیں کہ انسان تعجب کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے ابھی تک انسان سمندر میں ایک خاص گہرائی سے زیادہ نیچے نہیں جا سکا ہے, صرف ہم مڈ اوشینک ٹرنچ کہتے ہیں جہاں پر آ کر سمندر سب سے زیادہ گہرا ہو جاتا ہے, اسے کہتے ہیں مڈ اوشینک ٹرنچ. مڈ اوشینک ٹرنچ کے بارے میں صرف اندازہ یہ ہے کہ اگر ماؤنٹ ایوریسٹ اس کے اندر آپ الٹا کر کے ڈال دیں تو بڑے آرام سے ڈوب کر غائب ہو جائے گا, غائب ہو جائے گا, نہیں پتہ لگے گا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے, اتنا گہرا ہے, انسان ابھی دریافت نہیں کر سکا. لہذا وہاں کیا ہے ابھی ہمیں یہ نہیں پتا. میں اور مختصر کر چکا ہوں, اسکین زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہا. ہمارا اپنا وجود, ہم اپنے بارے میں کیا جانتے ہیں, کیا جانتے ہیں, کچھ بھی نہیں جانتے ہیں. اس چیز سے بحث ہٹا کر کے سوشل سائنٹسٹ جو ہیں, علوم انسانی پر کام کرنے والے, آج وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ناشناختہ موجود خود انسان ہے. نہیں پتا ہم کیا ہے, لیکن یہ علوم انسانی کی ایک الگ بحث ہے, اس میں نہیں جانا. آ جائیں ہمارے فزیکل باڈی کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے بدن کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. اب میں ایک عام سطح پر لے کر آ کر بات کروں گا تو وہ جو بھی ملے گا. عام سطح کیا ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں, اب میرے اندر کیا چل رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا, اس کو بھی چھوڑ دیا. میری ظاہری باڈی, یہ ظاہر جس کا میں اتنا خیال رکھتا ہوں, دھوتا دھلاتا ہوں, اس کو صاف ستھرا رکھتا ہوں, اچھے کپڑے پہنتا ہوں, خوشبوئیں لگاتا ہوں, یہ میرا بدن ظاہری جس کے لیے میں یہ سارے انتظامات کر رہا ہوں. کتنا فیصد ہم اپنے بدن کا ظاہر ڈائریکٹلی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں کبھی غور کے آج غور کی جائے گا. میکسیمم بھی اگر آپ لگائیں گے 30-40% ہماری باڈی کا ظاہر ایسا ہے جو ہم مستقیماً اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, نہیں دیکھ سکتے, ٹرائی کر کے نہیں دیکھ سکتے, اپنی آنکھوں سے اپنی ہی باڈی, اس کا ظاہر ہے, میں اندر کی بات نہیں کر رہا, تو ہم اپنے بارے میں کتنا جانتے ہیں. جنہوں نے اپنی ہی باڈی, اپنا ہی جسم, اور 30% حصہ وہ ہے جو ہم مستقیماً اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتے, پوسیبل نہیں ہے. اب مزہ بات اور کیجیے گا, اس وقت اس 30% حصے میں ہماری شناخت کا اہم ترین حصہ بھی شامل ہے. ہم کس کس سے پہچانے جاتے ہیں؟ چہرے سے پہچانے جاتے ہیں. ہم اپنا چہرہ خود نہیں دیکھ سکتے, ہے کوئی جو یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں دیکھ سکتے, ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے, ہم نہیں دیکھ سکتے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے نا کہ اس نے آئینے خلق کیے ہیں, اس نے ریفلیکشن خلق کیے ہیں. اگر آئینے نہ ہوتے تو ہم اپنی شکل نہیں دیکھ پاتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیسے لگتے ہیں. اگر کسی انسان کو دیکھیے, آپ ایسا ہو کہ کسی بندے کو آپ جوانی میں بند کر دیں جیل میں اور 15-20 سال اس نے اپنی شکل نہ دیکھی ہو, آپ اس کو آئینے کے سامنے کھڑا کر دیں, اسے یقین نہیں آئے گا جو آئینے میں دکھ رہا ہے یہ میں ہوں, کبھی بھی یقین نہیں آتا. اسے چھوڑیں, آپ نے گھر میں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں, 2 ہفتے کے لیے کوشش کریں آئینہ نہ دیکھیں, 2 ہفتے بعد آپ کو اپنی شکل بھی نئی نہیں لگے گی. تجربہ کر کے دیکھیں. انسان اپنی آنکھوں سے, اب اچھا چہرہ بہت ضروری ہے, ہماری شناخت ہے. میرے شناختی کارڈ پر اگر نام بھی میرا لکھا ہو, بلدیت بھی میری ہے, ایڈریس بھی, تھم امپریشن بھی میرا, صرف تصویر کسی اور کی لگی ہوئی ہو, وہ مسئلہ نہ, پولیس پکڑ کے لے جائے. شناختی کارڈ تو پھر شاید چل جائے, پاسپورٹ میں ایسی غلطی مت کرنا کبھی. اور اگر پولیس والا کہے کہ بھائی یہ آپ کی شکل نہیں ہے, اور آپ کہہ بھائی تو نہیں ہے, میری بھی 2 آنکھیں ہیں, اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں, میری بھی 1 ناک ہے, اس کی بھی 1 ناک ہے, میرا بھی منہ ہے, اس کا بھی منہ ہے, تو پھر فرق کیا ہے؟ اب سمجھ میں آیا خالق کسے کہتے ہیں؟ جو اتنے سے چہرے پر, اتنے سے چہرے پر اتنی تبدیلیاں پیدا کر دے خالق. لہذا کیا ہوگا؟ وہ کہے گا نہیں بھائی, اس سے گزارا نہیں, آپ کو اپنا چہرہ لانا پڑے گا. نام بدل سکتا ہے چہرہ نہیں بدل سکتا. اصل چناب کیا ہماری؟ چہرہ. معرفت کا ذریعہ کیا ہے؟ چہرہ. ہماری معرفت کا ذریعہ کیا ہے؟ چہرہ. اب غور کیجیے گا, یعنی کہ اس کا معنی ہوا کہ ہم انسان, ہمارے علم کی کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی معرفت کے لیے آئینوں کے محتاج ہیں. اگر شیشے نہ ہوں تو ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے کہ میں دکھتا کیسا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ انسان جو آئینے کی مدد کے بغیر اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا, وہ بغیر کسی وسیلے کے خدا کو پہچاننے کی باتیں کرتا ہے. حیثیت کیا ہے؟ حیثیت یہ ہے کہ اگر شیشہ نہ ہو تو میں اپنے آپ کو نہیں, بہت غور کیجیے گا. اسی لیے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اب بہت مطالب ہے اس مطلب میں ادھر جانا نہیں چاہتا, لیکن ابھی تعلیم ہم محتاج ہیں کہ اپنی معرفت کے لیے آئینوں کا سہارا لیں. تو ہماری, ابھی اللہ کا لطف اور احسان ہے, میں نے عرض کیا کہ اس کا لطف اور احسان ہے کہ اس نے آئینے خلق کیے, یہ اس کا لطف اور احسان ہے کہ اس نے ریفلیکشن خلق کی تاکہ میں اپنے آپ کو پہچان سکوں اپنے آپ کو. تو جو اللہ میری پہچان کے لیے, جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے, انتظام کر کے رکھ رہا ہے, کیا اس نے اپنی شناخت کے لیے انتظام نہیں کر کے رکھا ہوگا؟ یقیناً رکھا ہوگا. لیکن اب بات کیا ہے, میری مادی پہچان کے لیے اس نے مادی آئینے بنائے ہیں, اپنی نورانی پہچان کے لیے نورانی آئینے بنائے. خود نور ہے اور اپنی نورانی معرفت کے لیے اس نے نورانی آئینے بنائے ہیں. ضروری ہے یہ آئینے, یہ آئینے نہ ہو تو خدا پہچانا نہیں جا سکتا. یہ یاد رکھے گا، اس لیے کہ عقل صرف اللہ کا اثبات کر سکتی ہے، اسے درک نہیں کر سکتی. درک کرنے کے لیے کوئی عکس چاہیے، کوئی مظہر چاہیے جس کے ذریعے سے انسان خدا کو درک کر سکے. واحد راستہ خدا کو درک کرنے کا محمد و آل محمد سے ہو کر گزرتا ہے. لہذا وہ فرماتا ہے قل اے نبی ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو، پیغمبر کی اتباع کرو. پیغمبر کی اتباع کرو گے تو خدا تم سے محبت کرے گا. تو جو خدا پیغمبر کے بغیر محبت قبول نہیں کرتا وہ پیغمبر کے بغیر ایمان کہاں سے قبول کر لے؟ بغیر پیغمبر کے وہ محبت قبول نہیں کرتا تو ایمان کہاں سے قبول کرے گا؟ لہذا یہ آئینے ہونا ضروری ہے. اور یہ ہے چونکہ خود خدا علم ہے، یہ ہے جو زمین پر خدا کے علم کے مظہر ہیں. ان کو حق ہے کہ یہ عالم کہے. میں نے غلط کیا، ہم جو اپنے آپ کو عالم فرض کریں یا کسی شخص کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں یہ تسامح ہے، مجاز ہے. مثلاً میں نے اگر فقہ پڑھ لیا تو اصل میں کیا ہوں؟ عالم علم الفقہ. میں علم فقہ کا عالم ہوں. جو کیمسٹری کا عالم ہے وہ عالم کیمسٹری ہے، جو فزکس کا ہے. اب کیا ہے، ہم یہ ہر ایک کو الگ الگ کہنا مشکل لگتا ہے تو ہم نے اس کی اضافت گرا دی، لفظ عالم باقی رہ گیا. ورنہ یہ اضافت ہی بتاتی ہے کہ ہمارا علم محدود ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن نے کہا ہے، قرآن کا فرماتا ہے جس وقت پیغمبر کے پاس آ کر سوال کیا گیا یسعیونک عن الروح قل اے حبیب ان سے کہہ دو، لوگوں نے آ کر روح کے بارے میں سوال کیا، پروردگار نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے نبی ان سے کہہ دو الروح من امر ربی، روح اللہ کے امر میں سے ہے. اب یہ کبھی روح کی بحث کروں گا تو بتاؤں گا آپ کو کہ یہاں پہ روح کے معنی کیا ہے. یہاں پہ وہ والی روح نہیں ہے، وہ امر پروردگار ہے، یہ الگ بحث ہے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان سے کہو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے. اب یہ علم جو تھوڑا سا ہے، قیامت تک انسان علم جتنا حاصل کر لے گا اس کو سامنے رکھ کر اللہ نے کہا ہے تمہیں تھوڑا سا دیا ہے. قیامت تک جتنا علم حاصل کر لے گا انسان وہ کتنا ہے؟ تھوڑا سا ہے. اب یہ تھوڑا سا علم کس لیے ہے؟ یہ تھوڑا سا علم صرف اپنی جہالت کی شناخت کے لیے ہے. جتنی اپنی جہالت کی شناخت ہوتی چلی جائے گی اتنا خود بخود عالم کی تلاش پیدا ہوتی چلی جائے گی. جہل کی شناخت خود بخود طلب پیدا کرتی ہے، کس کی؟ عالم کی. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام پچھلے سال میں نے یہاں پر گفتگو ہوئی تھی جعفر تیار میں، وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ کیا واقعا امام کی طلب ہمارے اندر حقیقی ہے یا نہیں. اگر حقیقی طلب پیدا کرنا چاہتے ہو تو اگر وہ عالم ہے تو اپنے اندر پیاس اتنی پیدا کرو کہ سوائے اس کے کسی سے نہ پوچھے. تو خود بخود امام کی طلب آٹومیٹیکلی انسان کے اندر پیدا. ایک راستہ امام کی طلب اپنے دل میں پیدا کرنے کا کیا ہے؟ اپنے اندر علم پیدا کرو. ہمارا علم ہمارے اندر اور کی پیاس بڑھاتا ہے، اور جب یہ پیاس بڑھ کر امام تک پہنچتی ہے تو امام اسے پورا کرنے کے لیے ضرور ضرور اقدام کرتے، ذمہ داری ہے امام کی. لہذا اسلامی ہمارا علم ہے تھوڑا، تا قائم قیامت جتنا حاصل ہو جائے سب ملا کے کیا ہے؟ تھوڑا. کس لیے ہے؟ ہمارے جہل کو ہمارے اوپر ثابت کرنے کے لیے ہے. ورنہ حقیقی علم کس کے پاس؟ بنارس کیا سوائے. اب دیکھیں خود آیت کیا کہہ رہی ہے، تم کیا ہو؟ لا تعلمون. اور میں نے عرض کیا کہ ہمارا لا تعلمون، ہمارا جاننا ہمارے جہل کو آشکار کرتا چلا جاتا ہے. اگر میرا جہل لا محدود ہے تو اللہ مجھے جس کے پاس بھیج رہا ہے اس کا علم لا محدود ہونا چاہیے، اس کا علم. اب اسی آیت سے اسی سے دیکھیے سردار کر کے دیکھیے، اگر اللہ کہہ رہا ہے تم نہ جاننے والے ہو تو سوال کرو اہل ذکر سے. اگر میرے جہل کی سرحد موجود نہیں ہے، میرا جہل لامحدود ہے۔ خود بخود اہل ذکر کا علم لامحدود ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، پوری کائنات میں جا کر تلاش کر لیں، لامحدود علم والا یا مدینہ تو علم ملے گا یا باب مدینہ تو علم ملے گا۔ ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے علم، کیوں؟ اس لیے کہ علم کے اعتبار سے اس منبع سے متصل ہیں کہ جس کا علم لامتناہی ہے، جو ذات ہی علم لامتناہی ہے۔ لہذا پوری کائنات میں آج تک کس کوئی جرات نہیں کر سکا کہ ممبر سے بیٹھ کر سلونی کا دعویٰ ثابت کر سکے، اس لیے کہ دعویٰ کرنے والا ایک بیوقوف ہوا تھا، ایک پیدا ہوا تھا جس نے ممبر پر بیٹھ کر کہا سلونی قبل ان تفقدونی۔ کیوں؟ نام ہے عبد الرحمن سبط ابن جوزی، ایک سبط ابن جوزی ہے صاحب مناقب، وہ اور ہے، یہ الگ ہے، یہ اس سے تقریباً 200 سال کے بعد ہے۔ اس نے کوفہ میں تفسیر کا درس حاصل کیا، فقہ کا درس حاصل کیا، تاریخ پڑھ لی، حدیث پڑھ لی، منطق پڑھ لی، فلسفہ پڑھ لیا، جو پڑھ سکتا تھا سب پڑھ لیا، اور پھر پڑھنے کے بعد اسے گمان ہوا کہ شاید اب میں عالم ہو گیا۔ میں نے عرض کیا جاہل مرکب کون ہوتا ہے جو اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے۔ اب اس گمان کے ساتھ کہ لوگ مجھ سے کیا پوچھیں گے، سب تو مجھے آتا ہے، اس نے جرأت کی اور مسجد کوفہ کے ممبر پر بیٹھ کر یہ دعویٰ نماز جمعہ کی خطبے میں کر ڈالا۔ اب جب اس نے یہ کہا سلونی مجھ سے پوچھو، تو جتنا مجمع تھا سب کا سب خاموش، لوگوں نے بھی سوچا بھائی کیا پوچھیں گے، اس نے سب پتا۔ دوبارہ اس نے ادعا کیا، پھر خاموش مجمع سارا۔ اب یہ اپنے زام میں جب تیسری مرتبہ اس نے بولا تو کہتے ہیں کہ ایک مومنہ ضعیف خاتون مسجد کوفہ کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی تھی، اس نے جب یہ ادعا سنا تو ایک مرتبہ اس نے مجمع کی طرف دیکھا کہ یہاں تو سب ساکت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دعویٰ تو مولا کائنات کا تھا، یہاں کوئی اٹھ ہی نہیں رہا۔ دیکھیے مولا کائنات کی مظلومیت کیا تھی؟ مولا کائنات کی مظلومیت یہ تھی کہ علم حقیقی کا مالک جب ممبر پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہے، تو علی کی مظلومیت یہ ہے کہ علی سے سوال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ لہذا میرے مولا کے دل کی جو حسرت رہ گئی ہے، دو حسرتیں ہیں امیر المومنین کے دل کی، کیا؟ ایک فرماتے ہیں جتنا علم میرے پاس تھا لینے والا کوئی نہ تھا، اور جتنا میں سخی تھا اتنا مجھ سے مانگنے والا کوئی نہیں۔ علی سخاوت الہیہ کا مظہر ہے، اتنا کوئی مانگنے والا نہیں ہے۔ لہذا جزان میں یہ علی کے دل کا زخم ہے، اور جب علی کے یہ الفاظ ان لوگوں کے پاس کے جو فضا میں اور خلا میں تحقیق کرنے والے ہیں ان میں سے کسی عالم کی نظروں سے گزرا کہ کوئی کائنات میں ایسا بھی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، تو وہ رو کر کہنے لگا کاش اس وقت ہم ہوتے تو علی سے پوچھتے کہ زمین کے رستے چھوڑو، ہمیں آسمان کے رستے بتاؤ۔ لیکن علی کی مظلومیت کیا ہے کہ جو علی آسمان کے رستے بتانا چاہتا تھا اس سے کھڑے ہو کر پوچھ رہے کہ میری داڑھی کے بال کی بنا۔ اب یہاں ممبر پر بیٹھ کر ادعا کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، اور کوئی بولنے والا نہیں، تو اس مومنہ نے اپنا شرعی فریضہ سمجھا اور ایک مرتبہ مجمع کو چیرتی ہوئی ممبر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی شیخ یہ تو سوال نہیں کر رہے، میں سوال کر سکتی ہوں۔ اب شیخ نے سوچا کہ کیا پوچھے گی، تفسیر پوچھے گی جانتا ہوں، قرآن پوچھے گی جانتا ہوں، حدیث پوچھے گی جانتا ہوں، فقہ پوچھے گی جانتا ہوں، فلسفہ جانتا ہوں، تاریخ جانتا ہوں، جو پوچھے گی بتا دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں پوچھ سکتا تھا، ہاں پوچھو۔ اس نے کہا سوچ لیں۔ انہوں نے کہا سوچنے کی کیا بات ہے، تم سوال کرو، میں حاضر خدمت ہوں۔ جب تیسری مرتبہ اس نے ریپیٹ کیا تو انہوں نے جھنجھلا کے کہا بھائی پوچھو، وقت پر بات کرتی ہوں۔ اس نے کہا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بعد میں آپ بدلنا چاہتے ہیں۔ جواب دیں، کہا ہم دیں گے جواب۔ کہا اچھا بس سوال پوچھنے سے پہلے ایک دو باتیں اور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لوں۔ کہا ہاں پوچھو۔ کہا بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو امامہ آپ نے سر پر رکھا ہے یہ آپ کا اپنا ہے یا کسی اور سے؟ کہا میرا اپنا ہے۔ کہا صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ نے خود بنایا ہے کہ کسی اور سے بنوایا ہے؟ کہا خود بنایا ہے اور آج صبح ہی بنایا ہے. پوچھو جو پوچھنا چاہتی ہو, ٹائم بھی برباد کر رہے ہو. کہا بس اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتی, سوال میرا اتنا سا ہے, امامہ آپ کا اپنا ہے, بنایا آپ نے خود ہے اور وہ بھی آج صبح ہی بنوایا ہے, میرا سوال اتنا سا ہے, مجھے صرف اتنا بتا دیں اس امامے کے پیچ کتنے ہیں, پیچوں کی تعداد کتنی ہے. اب یہ تو شیخ صاحب نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے یہ بھی پوچھ لے گا, لہذا انہوں نے پینترا بدلا اور پینترا بدل کر کہنے لگے, اب جواب تو آتا نہیں, تو کہنے لگے کہ اے خاتون اگر تو اپنی مرضی سے آئی ہے تو تیرے اوپر لعنت, اور اگر اپنے شوہر کی مرضی سے غیروں کے مجمع میں آئی ہے تو تیرے شوہر پر لعنت. تو وہ مومنہ مسکرا کر کہنے لگی, شیخ صاحب یہ فتویٰ میرے لیے ہے یا کلی فتویٰ ہے؟ یعنی یہ جو آپ فتویٰ دے رہے ہیں یہ مجھ سے مخصوص ہے میرے لیے دے رہے ہیں یا سب جگہ کے لیے ہے؟ تو کہنے لگے نہیں نہیں ہر جگہ کے لیے. کہا سوچ لو. کہاں ہر جگہ کے لیے؟ کہا وہ جو اونٹ پر بیٹھ کر مجمع میں آئی تھی وہاں پر بھی جاری ہے. تو سر جھکا رہ گیا اور مومنہ عزت کے ساتھ باہر آ گئی. لہذا عزیزو سلونی کا دعویٰ کرنا اور ہے, ثابت کرنا اور ہے. سوال میں نے کلر کیا تھا, قرآن کا ادب کیا ہے؟ قرآن کا ادب یہ ہے کہ سوال کرو جاننے کے لیے. ان کو تم لا تعلمون کا بھی معنی کیا ہے؟ بھائی نہیں جاننے والے ہو تو سوال کرو گے کس لیے؟ جاننے کے لیے, علم کے لیے. لہذا آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ اس مقام پر فرماتے ہیں, بڑا خوبصورت جملہ ہے آپ کا, فرماتے ہیں کہ سوال اور جواب علم کی دنیا میں اسی طرح سے ہے جیسا حیوان کی دنیا میں, حیات حیوانی میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں. مذکر اور مؤنث کا کام کیا ہے؟ مذکر اور مؤنث کا کام ہے حیات حیوانی کو تولید کرنا, بڑھانا, پھیلانا. یہ کام کیا ہوتا ہے؟ مذکر اور مؤنث کا. فرمایا کہ جب مذکر اور مؤنث دونوں صحیح اور سالم ہوں تو حیات بڑھتی ہے. ایسے ہی ہے نا, خدا نخواستہ مذکر خراب ہو جائے کچھ نہیں ہوتا, مؤنث میں عقیم ہو جائے, باندھ ہو جائے کچھ نہیں ہوتا, حیات کا آگے بڑھنے کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے. فرمایا جیسے مذکر اور مؤنث حیات حیوانی میں ہیں, حیات علمی میں سوال اور جواب اسی طرح سے ہیں. لہذا سوال اور جواب دونوں صحیح بھی ہونے چاہیے اور سالم بھی ہونے چاہیے, ایسے ہو کہ جن سے علم کی تولید ہو سکے. اگر علم کی تولید ہوگی تو علم بڑھے گا. اب ہوتا کیا ہے, کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سوال عقیم ہوتے ہیں, بانچ ہوتے ہیں. وہ کون سے سوال ہوتے ہیں؟ کہ جو علم کے لیے نہیں کیے جاتے, اذیت کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں. اور بعض اوقات جواب بانچ ہوتا ہے. وہ کون دیتا ہے؟ جو جاہل مرکب ہوتا ہے. جاہل مرکب کی ایک پہچان کیا ہے؟ کہ اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ بانچ ہوتا ہے. عالم وہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک ہی سوال دس مختلف لوگ آ کر کریں تو وہ دس مختلف ایسے جواب دیتا ہے کہ ہر جواب سے دس اور سوال نکل سکتے ہیں. یہ عالم کی پہچان ہے. علم کو تولید کرتا ہے, علم کو پھیلاتا ہے. یہ جو سوال جو عقیم ہوتا ہے یہ اللہ ہم کو پسند ایک بات کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے, لوگوں کو مشکلات میں ڈالتا ہے. اسی سوال کو, اسی سوال کو اور اسی کیفیت کو سمجھانے کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ میں بقرہ کا واقعہ ہے. اب آپ یقیناً متوجہ ہیں کہ سورہ مبارکہ بقرہ تو قرآن کی سب سے طویل اور سب سے پہلی سورہ ہے. اس کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بقرہ یعنی گائے. کیوں نام ہے اس کا بقرہ؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کی ایک گائے کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا. واقعہ بزرگوں کے ذہنوں میں ہوگا, میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں اور تھوڑا تیزی سے پڑھوں گا, تفصیلات بیان نہیں کروں گا. واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے, جوان اب قاتل معلوم نہیں ہو رہا کہ قتل کس نے کیا ہے. اور وہاں صورت حال کیا ہوئی کہ اس جو قاتل تھا مقتول تھا اس کے قبیلے والے اپنے کسی دشمن قبیلے والے پر الزام لگانے لگے کہ انہوں نے مارا ہوگا اور وہ بابت انکار کر رہے تھے. تو اب ہوتے ہوتے بات جنگ تک پہنچ گئی. اس سے پہلے کہ ان کے اندر جنگ ہوتی کسی بزرگ نے مشورہ دیا کہ بھائی پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہے اور اللہ کا جب نبی موجود ہے تو اس سے اپنے مسئلے کو حل کراؤ. اب یہ آگے پیغمبر کے پاس صورت حال بتائی اور حضرت نے موسیٰ سے درخواست کی کہ آپ ہماری مدد کریں. تو اب اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں یہاں نقل کیا. حضرت موسیٰ نے پروردگار سے درخواست کی کہ پروردگار بتا کیا کیا جائے, حل کیا ہے اس کا. تو وہی نازل ہوئی کہ حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے لیں اس کو ذبح کریں اور اس گائے کے بدن کا ایک خاص حصہ گوشت کا مقتول کی لاش سے مس کریں گے تو مقتول زندہ ہو کر جواب دے گا اور خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے. اب اس واقعے کو قرآن نے قتل کیا. کرنا کیا تھا؟ کرنا یہ تھا کہ ایک گائے لے ہو اس کو ذبح کرو اور جو حصہ کہا گیا ہے اس کو لا کر مقتول کی لاش سے مس کرو وہ بتا دے. اتنا سا کام تھا. کام کے بارے میں تو میں بعد میں بات کروں گا, ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ بات صرف اتنی سی ہے زیادہ کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بیان کیا چیلنج کر رہا ہوں چلے جائیں. سارا عالم اسلام متفق ہے اس بات پر کہ یہ واقعہ ایسے ہی ہوا ہے. سب متفق ہیں, سارے مسلمان سارے متفق ہیں کہ یہ ہوا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خدا چاہے تو گائے کے گوشت میں یہ تاثیر پیدا ہو سکتی ہے. خدا اگر چاہے تو گائے کے گوشت میں یہ تاثیر پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کو اگر مردے سے مس کیا جائے تو وہ زندہ ہو کر کلام کرتا ہے. تو مسلمانوں گائے کے گوشت پر اتنا عقیدہ ہے, وہ جو زمین پر اللہ کا ولی ہے کیا اس کی ٹھوکریں مردہ نہیں جلا سکتی؟ یہ عجیب عقیدہ. گائے کے گوشت پر عقیدہ ہے لیکن اللہ کے ولی کے اوپر عقیدہ نہیں ہے. لہذا اب کیا ہوا کہ جب ان سے کہا گیا تو اب قرآن میں جو سوالات وہاں پر ذکر کیے ہیں وہ ایسے ہی سوالات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. کام اتنا سا ہے کہ جاؤ گائے ذبح کرو گوشت لا کے مس کر دو, ختم ہو جائے گا کام. لیکن انہوں نے جو سوال کرنا شروع کیے وہ عقیمی تھے. پانچ سوال تھے. کیا تھے؟ گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے, گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, وہ دکھنی کیسی چاہیے. اب جب انہوں نے اللہ کے رسول کو اذیت کی تو پھر اللہ نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں, تم ہمیں اذیت کرو گے ہم تمہیں اذیت کریں گے. یہ سوال کرتے رہے, حضرت موسیٰ جواب بھی دیتے رہے اور ان کو متوجہ بھی کرتے رہے کہ جاؤ جا کر گائے ذبح کرو مت سوال کرو. لیکن جب ان کی سارے سوالات ختم ہو گئے تو اب اللہ نے انتظام کیا کیا کہ اس جواب میں جو گائے بنتی تھی, اب جو اللہ نے بھی جواب دی اس صورت میں جو گائے بن رہی تھی, پورے بنی اسرائیل میں صرف ایک گائے تھی جو کہ ایک یتیم بچے کی تھی. اور اب اللہ نے اس کی سزا کیا دی؟ سزا یہ دی کہ جتنی دیر میں یہ اس یتیم کے پاس پہنچتے اللہ نے اپنے فرشتوں کی صورت میں انسانوں کی صورت میں اپنے فرشتوں کو بھیجا اور اس کو جا کر سمجھا دیا کہ اس وقت تم گائے کی جو قیمت لگاؤ گے تمہیں مل جائے گی. لہذا ان سوالات کرنے کی سزا بنی اسرائیل کو یہ ملی کہ اس گائے کی قیمت یہ طے پائی تھی کہ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں جتنا سونا آ سکتا ہے وہ بھر کر اس بچے کو قیمت دی جائے گی. لہذا ایسے سوالات کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, عقیم سوالات ہیں. سوال کرنے کا ہنر سیکھیں. ہمارے فرماتے ہیں حسن السوال نصف العلم. اگر تمہیں اچھا سوال کرنا آتا ہے وہ آدھا علم ہے, اس لیے کہ تم اپنے سوال سے جو کچھ جان سکتے ہو. راستہ کیا ہے؟ سوال علم کے دروازے کی کنجی ہے. اور دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر سوال کرنے کا ہنر پیدا کریں. اور میں نے کلرز کیا تھا کہ یہ ہنر ہمیں پیدا ہوگا تو ہم امام کی خدمت میں سوال پہنچا سکتے ہیں. عزیزان گرامی تعالی، علم اللہ نے صرف محمد و آل محمد سے بناس کیا. کہ کبھی سوال کیا جاتا ہے علم کے لیے، کبھی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اذیت پہنچانے کے لیے، لیکن کبھی سوال کیا جاتا ہے کسی کی منزلت کو پہچانوانے کے لیے، کسی کی منزلت اور مقام کو پہچانوانے کے لیے. لہذا ایک روایت اور ملتی ہے کہ مولا نے کائنات، چونکہ یہ جو سلونی کا دعویٰ ہے یہ ایک دفعہ نہیں کیا محمد مولا کا، کئی مرتبہ کیا، تو فرمایا کہ کوفہ کی ہی کسی اور مسجد میں امام نے جیسے ہی کہا لوگوں کو کہ سلونی سلونی، تو فرمایا کہ جب امام نے یہ دعویٰ کیا تو مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر اس سے سوال کیا، کہا یا علی میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں؟ مولا نے کہا فرماؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا یہ بتائیے کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ اس وقت جبرائیل کہاں؟ فرمایا، راوی کہتا ہے کہ امام نے چھ ڈائریکشن شش جہت میں، یعنی ایک مرتبہ سامنے، ایک دفعہ پیچھے، ایک دفعہ دائیں، ایک دفعہ بائیں، ایک دفعہ اوپر اور ایک دفعہ نیچے نگاہ کی، ایک نگاہ یعنی اس طرح دیکھ چھ مرتبہ شش جہت میں دیکھا امام. آیت علامہ حافظ کی کفایت علامہ مقام ہوں، یہاں پر بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو علی شش جہت میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے کیا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ جن اور فرشتے کے اندر فرق ہے، ایک کامن ہے اور ایک اشتراک ہے اور ایک اشتراک، دونوں کے درمیان یہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں. کہ جن بھی مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے، ملک بھی مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے. اب یہ بات کر رہا ہوں تو ایک جملہ یہاں پہ کہتا چلا جاؤں کہ جن تقریباً ساری شکلوں میں آ سکتا ہے، معصوم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، ایک بات. دوسرا، اگر انسان کی شکل میں آنے کی کوشش کرے گا تو کبھی بھی کامل انسان کی شکل میں اور سالم انسان کی شکل میں نہیں آ سکتا. اگر جن انسانی روپ اختیار کرے گا، انسانی شکل میں آنے کی کوشش کرے گا تو ناقص شکل میں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جن کبھی بھی احسن تقویم کو اختیار نہیں کر سکتا. اس کے بحث اپنی جگہ پر ہے، وہ پھر کبھی اور ان شاء اللہ آپ کی سماعتوں نے کہا تو اس طرح کہ جن اشرف المخلوقات نہیں ہیں، جو اشرف المخلوقات نہیں ہیں وہ اشرف المخلوقات کی شکل بھی اختیار نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جن معصوم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، لہذا نہ فرشتے کی شکل میں آ سکتا ہے، نہ نبی کی شکل میں آ سکتا ہے، نہ امام کی شکل میں آ سکتا ہے، نہ سیدت النساء کی شکل میں آ سکتا ہے، معصوم کی شکل میں نہیں آ سکتا. لہذا معصوم نے روایت میں یہ الفاظ بولتے ہیں، اگر تم نے ہم میں سے کسی کو خواب میں دیکھا یا تمہیں بتایا گیا کہ تم فلاں شخص کو یعنی فلاں امام کو دیکھ رہے ہو تو جان لینا کہ وہ وہی امام ہوگا، لیکن اس کی چہرے کی شناخت وہ ہونا ضروری نہیں ہے. لہذا اگر آپ کو کبھی خواب میں توفیق ہو جائے گا ایسی تو بس جان لیجیے اور اپنے تک رکھیے گا، اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ زیارت آپ کے لیے مخصوص ہے، لہذا اس کو اپنے تک رکھیے گا، جب بھی ہو جائے اس کو اپنے تک رکھیے گا. اور اگر پوچھنا ہو تو کسی اہل سے پوچھیے گا. شاید جن ہر شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے معصوم. فرمایا فرشتہ ہر شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے نجس جانوروں کے. دو جو نجس جانور ہیں یہ کبھی بھی فرشتے نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی فرشتے واقع نہیں ہو سکتے. لہذا زندہ نما. اب اگر غور کیجیے گا، حافظ صاحب فرماتے ہیں اللہ مقام کہ علی یہ جو ایک ایک نگاہ ڈال رہے ہیں شش جہت میں، شش جہت میں ایک ایک نگاہ ڈال رہے ہیں، فرمایا ایک ایک نگاہ میں کائنات کا ایک ایک ذرہ علی چیک کر رہے ہیں. ممکن ہے نا بھائی یہ دو نجس جانور چھوڑ دو، اس کے بعد ہو سکتا ہے جبرائیل پانی کی شکل میں ہو، ہو سکتا ہے پانی کے جانور کی شکل میں ہو، ہو سکتا ہے مٹی ہو، ہو سکتا ہے سانپ ہو، ہو سکتا ہے حیوان ہو، ہو سکتا ہے پرندہ ہو، ہو سکتا ہے چرندہ ہو، ہو سکتا ہے خزندہ ہو، انسان ہو سکتا ہے، پہاڑ ہو سکتا ہے، ستارہ ہو سکتا ہے، سیارہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہاں شش جہت میں علی ایک نگاہ میں، دیکھیے یہ کائنات شش جہت ہے، اس کی چھ جہت ہے، ساتھ کی کوئی جہت نہیں ہے. یہ جو شش جہت ہے یہ پوری کائنات کو سمیٹ لیتا ہے، تو امام اسے کہتے ہیں کل شیء احسیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر شے کا احسا کر دیا ہے امام مبین میں. تو امام مبین اس بات پر قادر ہے کہ ایک جہد میں، ایک نگاہ میں پوری کائنات کا احسا کر لیتا ہے. میرے مولا نے پوری کائنات کا احسا کر کے ایک مرتبہ فرمایا جبرائیل تو ہی ہے. اس شیخ کی طرف اشارہ فرما کے فرمایا جبرائیل تو ہی ہے. دیکھیں آج اگر جبرائیل، اب یہ جبرائیل نہیں ہے، لیکن آج اگر جبرائیل یہ کہہ کر سر جھکا کر دروازے سے چلا جاتا کہ ہاں یا علی آپ نے صحیح فرمایا میں ہی جبرائیل ہوں، تو ساری زندگی کچھ جاہل افراد علی کو تانے دیتے رہتے. لیکن آج جبرائیل یہ بتانا چاہتا تھا کہ استاد اگر اللہ کے گھر کی دیوار شک کر کے آ سکتا ہے تو شاگرد کی چھت کو شک کر کے جا سکتا ہے. لہذا فرمایا اس نے ایک چیخ ماری، پرندے کی شکل میں ظاہر ہوا اور شک چھت کو شگافتہ کرتا ہوا آسمان پر بلند ہو گیا. جبرائیل کر اس کے پیچھے دکھا رہا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ علی نے جو کہا ہے وہ غلط ہے. سوال کیا جاتا ہے کسی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، انشاءاللہ موضوع رہا تو اپنی جگہ تفصیل ہے انشاءاللہ. خود قرآن میں سوال ایک پوری بحث ہے، لیکن جن کو اللہ نے زمین پر اپنے اسماء کا، اپنے کلمات کا، اپنے تمام صفات کا مظہر بنایا، دو دن ہو گئے ہیں کربلا میں ان کی لاشوں کو ریت پر پڑے ہوئے، دو دن گزر گئے. ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ شہید ہونا تو سعادت ہے، شہید ہونا تو افتخار ہے، تم شہادت کا ماتم کیوں کرتے ہو؟ مسلمانوں ہم شہادت کا ماتم نہیں کرتے، شہادت تو ہمارا افتخار ہے، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، ہماری پہلی دعا اور آخری دعا شہادت ہے. ہم شہید ہونے پر گریہ نہیں کرتے. لیکن انصاف سے بتاؤ کہ کیا تمہارے نبی کی سنت یہی ہے کہ نبی کے خاندان کے جنازوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، پیغمبر کی متفق علیہ حدیث اور تمام عالم اسلام کا متفق علیہ فتویٰ ہے کہ لاش گرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس کا مسلح کرنا حرام ہے. حتیٰ فرمایا نجس جانور بھی ہو تب بھی اس کی لاش کا مسلح کرنا حرام ہے. تو مسلمان بتاؤ کیا نبی کے بیٹے کی، نبی کے نواسے کی لاش کے ساتھ جو مسلمانوں نے کیا وہ مقام گریہ نہیں ہے؟ اور تاریخ میں ملتا ہے انہی کی یہ جو کربلا میں امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں، انہی کی جدہ ہے، انہی کی اماں ہے ہندہ جگر خان، کہ جس کو آج اس کی ناپاک اولاد صحابی اور صحابیہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ذرا جا کر تاریخ میں کبھی مطالعہ کرو. ہندہ جگر خان جس وقت آئی ہے مکہ میں، فتح مکہ کے بعد، تو پیغمبر نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا. رحمت للعالمین جس سے منہ پھیر لے وہ تمہارا صحابی ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہوتا. اور پیغمبر نے جب اس کو، اس کے ساتھ آئی ہوئی خواتین نے کہا کہ یہ توبہ کرنا چاہتی ہے، مسلمان ہونا چاہتی ہے، پیغمبر نے اس سے کلمہ نہیں پڑھوایا تھا، پیغمبر نے اس کے لیے شرط رکھی تھی اور اس کو یہ کہا تھا کہ تیرا اسلام یہ ہے کہ تو زنا کرنا چھوڑ دے. تاریخ جا کے پڑھ دے کرے. اور پہلے اس کا زنا کرنا نہ کرنا ثابت کرو، اس کے بعد اس کا اسلام ثابت کرنا. اتنا تاریخ میں شکل القلب انسان نہیں ملتے جتنے یہ تھے. جناب حمزہ کی شہادت ہوئی اور یہ خنجر لے کر تلواریں چل رہی ہیں میدان میں، اتنا بغض ہے اہل بیت سے کہ خنجر لے کر حضرت کی لاش پر آپ کے کانوں کو کاٹا رکھنا، आपके हाथों की उंगलियों को पता किया, नाक को काटा सलूना, और उसके बाद सीना चाप करके आपका जिगर निकाल कर छपाने की कोशिश की। जब पैगंबर ने अपने चचा की लाश का यह हाल देखा तो पैगंबर ने आजादारी की है, पैगंबर ने गिरिया किया है, इसीलिए सैयद शहदा कहा गया। एक सैयद शहदा हमजा है और एक सैयद शहदा हुसैन। अभी पैगंबर अपने चचा के लिए रो रहे थे, इतने में किसी ने आवाज देकर कहा कि जनाब सफिया जो पैगंबर की फूफी और जनाब हमजा की बहन है, कहा जनाब सफिया तशरीफ लाने की। पैगंबर एक मरतबा मुतवज्जे होकर फरमाते हैं फौरन कोई कपड़ा लाकर जनाब हमजा की लाश पर डालो, अगर कपड़ा ना मिले तो झाड़ झंकाड़ ये पौधे जमा करके लाकर इनकी लाश को छुपाओ। फरमाया कि बहन अपने भाई की लाश को संभाल में देंगे तो उसके कल्ब के ऊपर क्या गुजरेगी। मैं कहूंगा या रसूलल्लाह हम माफ कीजिएगा, लेकिन अगर 11 मुहर्रम आप करबला आकर देखते हैं तो पहले तो अपने हुसैन की लाश को देखकर खुदा जाने आपके कल्ब पर क्या गुजरती, लेकिन ये मलून वो है जिन्होंने ज़ैनबों में कुलसूम को हुसैन की लाश के पास से गुजारा और बीबी अपने आप को इस लाश पर गिरा कर मातम कर रही है तो ताजियाने मार मार कर हटाया जा रहा है। आफला चला गया, अपने जनाजों को उठा कर ले गए, जिनको दफनाना था दफना गए। मुसलमानों तारीख से इंसाफ तो करो, नबी और नबी के बच्चों के जनाजों को छोड़ कर चले गए। करबला की गर्मी और रेत और धूप में ये जनाजे 2 दिन तक पड़े रहे। जब 12 मुहर्रम का सूरज शुरू हुआ तो बनी असद की खवातीन एक मरतबा जमा हुई। इमाम ने इस वसीयत की थी इस कबीले के अफराद को, तो औरतें आगे बढ़ी और उन्होंने जमा होकर कहा अपने मर्दों को कि अगर तुम्हारे अंदर गैरत खत्म हो चुकी है तो तुम घर में बैठो, लाओ पेचे हमें दो, कुनाल हमें दो, हम जाकर फरजंद ज़हरा को दफनाएंगे। तो जब औरतों ने कितना गरीब है हुसैन, किस कदर गरीब है हुसैन, जब औरतों ने गैरत दिलाई तो बनी असद के कुछ लोग जमा हुए, बेलचे और कोदाल लेकर पहुंचे हैं गंजे शहीदा में। और अब जो पहुंचे हैं गंजे शहीदा में तो एक मुश्किल क्या है, जसद तो पढ़े हुए हैं लेकिन इन असाद ताहिरा के ऊपर सर मौजूद नहीं है। ज्यादा हैरत के आलम में खड़े हुए हैं, किसका जनाजा कौन सा है, किसको कहाँ दफना है। अभी ये बातें ही कर रहे थे कि इन्होंने एक मरतबा देखा कूफा की तरफ से गुबार उड़ता चला आ रहा है, ये समझे कि शायद हमारे साथ का कोई जासूस है। एक मरतबा अपने आप को टीलों के पीछे छुपा दिया, लेकिन जब वो गुबार नजदीक आया तो देखा कि कोई बीमार चला आ रहा है और आने के बाद एक मरतबा लाशों पर बैठ कर गिरिया कर रहा है, रो रहा है। जब ये आलम देखा तो ये मुतवज्जे हुए, आगे बढ़े और आकर कहा ए भाई तुम कौन हो और इन जनाजों पर बैठ कर रो क्यों रहे हो, क्या तुम इन जनाजों को जानते हो। मेरे मौला ने एक मरतबा सर उठा कर फरमाया अरे मैं इन्हीं का अकेला वारिस सैयद सुजान हूं। खुदा जाने जवान बेटे के लिए ये मंजिल कितनी सख्त होती है कि बाप का लाशा रह जाए, चचा का लाशा रह जाए, भाइयों के जनाजे रह जाए। इमामत से आए हैं दफनाने के लिए। अब जो बनी असद को पहचाना, एक मरतबा सलाम किया, इमाम की खिदमत में ताज़िया पेश की, कहा हमें मालूम नहीं है किसका कौन सा जनाजा है, किसको कहाँ दफनाना है। इमाम ने फरमाया मैं तुम्हें बताऊंगा किसका जनाजा कौन सा है। अरे वो जो फैराब के किनारे पे 10 लाशा पड़ा है वो मेरे दादा अब्बास का लाशा है। अरे जिसके कलेजे में सेना टूटी हुई है मेरे भाई अली अकबर का जनाजा है, जिसका बदन घोड़ों से पामाल है ये मेरे भाई कासिम का लाशा है। एक एक लाशा बताते जा रहे हैं, बनू असद के लोग दफनाते जा रहे हैं, बस आखिरी मरहले हैं। 2 जनाजे ऐसे हैं कि जिनको इमाम सज्जाद ने अकेले दफनाया है, लेकिन दफनाने का अंदाज अजीब है। बनू असद के लोगों को पीछे हटा दिया, फरमाया हसीर लेकर आओ, चटाई लेकर आओ। चटाई लाकर 2 जनाजे हैं जिनको समेट कर मेरे मौला ने चटाई पर जमा करके نے دفنایا ہے، ایک بابا حسین کا جنازہ ہے، ایک آپ کے چچا حضرت عباس کا جنازہ ہے۔ بس مظلوم، آپ نے سنا ہوا ہے حضرت عباس کی ایک مظلومیت یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب بے دست ہو کر میرا مولا گھوڑے سے زمین پر گرا تو مولا کو آواز دی ہے، لیکن جتنی دیر میں حسین خیمے سے عباس کی لاش پر آتے ہیں یہ ملائین جمع ہو گئے، چاروں طرف سے حضرت عباس کی لاش کو گھیر لیا اور آواز لگائی جس نے صفین کا بدلہ لینا ہے آ کر عباس سے لے لو۔ ارے ملعونوں نے تلواریں اٹھائی، اتنی تلواریں عباس کے بدن پر چلی، جب حسین اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچے تو لاشے کا حال ایسا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو حسین اکیلے اٹھا لگے۔ اللهم لعنة الله على القوم الظالمين وسع علم الذين ظلموا أيهم القلب ينقلبون بار الله ما رسبادت قبل بارك حب قبول منزول فرما بار الله ما بحق سيد الشهداء منتقم کربلا منتقم اسیران کربلا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما بحق حضرت سید الشہداء دشمنان اہل بیت دشمنان عزاداری جہاں جہاں دنیا میں ان کو نیست و نابود فرما دار الہ عزاداران سید الشہداء اور عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، اس میں ترقی اور وسعت عنایت فرما۔ دار الہ تمام عزاداران سید الشہداء جتنی مشکلات ہیں ان کے ان کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ دار الہ تمام عزادار جو بھی مریض ہیں جن کے گھروں میں مریض ہیں سب کو شفا کامل عاجل عنایت فرما۔ جتنے ہمارے عزادار بے گناہ اسیر ہیں تجھے اسیران کوفہ و شام کا واسطہ ہے ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاکی اور ان کی اہلیہ کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بالخصوص کل قطیف میں ان یہودیوں نے حملہ کر کے امام بارگاہ کا کچھ لوگوں کو شہید اور کچھ کو زخمی کیا ہے، شہداء کے لیے دعا کرے کہ پروردگار ان کے پس مندگان کو صبر عنایت فرمائے اور جتنے زخمی ان کو جلد از جلد کامل عاجل عنایت فرمائے۔ بار الہ فلسطین، میانمار، کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرمائے۔ بار الہ حق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر موسم انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت، حشد شادی عرض کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بحق حضرت سید الشہداء ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔